أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين، خاتم النبيين، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين ودنا، حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين العرل ميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم، قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حسيدا خامدين. صلوات يعني مولا امام زمان روح الفدا کی آمد اور آپ کے ساتھ دوبارہ کچھ مومنین کی رجعت، آپ کی حکومت، اور یہ عنوان اگرچہ رجعت ہے، رجعت حضرت سے رجعت کی ابتدا ہے، اور اسی ابتدا کے سلسلے میں میں عرض کروں کہ ابھی ہم ابتدائی مرحلے میں ہیں اس موضوع کے سلسلے میں. انتہا کے لیے یہ جو مولا کائنات کے خطبے ہیں جو نہج البلاغہ میں نہیں ہیں، وہ یہ ہیں جو میرے ہاتھ میں ہیں. یہ خطبے نہیں ہیں نہج البلاغہ میں جو یہاں پر ہیں، اور دو جلدوں پر مشتمل ہے. یہ الزام الناصب کے نام سے مصنف بہت ہی جلد قدر آیت اللہ تھے، جو 50 سال تک مولا حسین السلام علیہ کے حرم میں پیش نمازی کی ہے، نماز پڑھاتے تھے اور بہت ہی بڑے مراجع میں سے تھے آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے. اس بزرگوار نے یہ محنت کی ہے کہ ان خطبوں کو جمع کرے جو نہج البلاغہ میں نہیں ہیں. تو ان میں جو 4 خطبے ہیں حضرت کے، وہ 4 خطبے یقیناً دنیا اور کائنات کے عجائبات میں ان خطبوں کا شمار ہوتا ہے. ان پر گفتگو میں صرف تعارف کے طور پر میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، انشاءاللہ ان پر گفتگو اگر میں کربلا حضرت نے نہیں بلایا 40 کے لیے جو کہ پریشانی ہے، بہرحال نہیں بلائیں گے تو سال بھر بہرحال امکان یہ ہے کہ حضرت بلا لیں گے. اگر حضرت نے بلا لیا تو معذرت خواہ ہوں، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، وہ پھر اس خلا کو پر کریں گے. انہوں نے رضوی صاحب سے بھی عرض کیا تھا کہ اب بلاوا آ گیا تو پھر مجھے کربلا جانا ہے. خیر بہرحال ایک دو دن کا مسئلہ ہے، دو دن میں پتہ چل جائے گا. ایک بعض بلند صلوات بھیجیے گا، اللهم صل على محمد وعلى. سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر 12 سے 15 تک اس کا ترجمہ کل میں عرض کر چکا تھا، اور آج اس کو اس لیے دوبارہ دہرا رہا ہوں تاکہ میری گفتگو تسلسل کے ساتھ ایک جس عنوان پر ہم چل رہے ہیں وہ عنوان مربوط اور مسلسل رہے. ارشاد ہوتا ہے، فلما احسوا باسنا، جب انہوں نے احساس کیا ہماری سزا، ہماری طرف سے عذاب کو، ہمارے عذاب کو. جیسے اب جب کرونا آیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انسان، کیا کیا انسان کے احساسات سامنے آ گئے ہیں اور کس طرح کے احساسات سامنے آ گئے ہیں. وہ لوگ جو قطعاً خدا نا آشنا تھے وہ بھی خدا آشنا ہو گئے ہیں، وہ خدا پرست نہیں تھے وہ بھی خدا پرست ہو گئے ہیں. یہ ہوتا ہے فلما احسوا باسنا، جب ہماری طرف سے مصیبت آ جاتی ہے تو پھر وہ محسوس کرتے ہیں، پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں، اس کائنات کا مالک وہی ہے جو اس کا خالق ہے، اس کائنات کا مدبر وہی ہے جو اس کا خالق ہے. اس وقت انہیں احساس ہوتا ہے، ورنہ ظاہر ہے ہر شخص اپنا آپ کو اب مالک سمجھتا ہے. یہ قیامت کے دن سورہ مومن کی جو آیت ہے، لمن الملک اليوم، بتاؤ کس کے لیے ہے ملکیت، کس کے لیے حکومت، کیوں، کون مالک، کون مالک الملوک ہے. سناٹا ہے، نہ فرعون، نہ حامان، نہ شداد، نہ یزید، نہ معاویہ، نہ وکن، نہیں، کوئی نہیں، خاموشی ہے، نہ زرداری اور نہ یہ نواز شریف، نہ آل سعود، کچھ نہیں، خاموش بالکل. لمن الملک اليوم، جو تم صدام، جو اپنے زمانے میں خدا سمجھتے تھے، اور صدام جیسے، ان سے خطاب ہے، لمن الملک اليوم، 5 ملین شیعان علی کے قاتل، بتاؤ آج حکومت کس کی ہے. لمن الملک اليوم، خاموشی ہے. خود پروردگار عالم کی طرف سے جواب آتا ہے، للہ الواحد القہار، اس غالب اللہ کی ملکیت ہے جس کو تم سمجھتے نہیں تھے. تو یہاں آج ہماری گفتگو، فلما احسوا باسنا، جب انہوں نے احساس کیا، ہم نے احساس دلایا، کس طرح سے، باسنا، پھر جب ان لوگوں نے عذاب کی آہٹ محسوس کی، باس عذاب، سزا، جب آہٹ محسوس کی تو اسے دیکھ کر بھاگنا شروع کر دیا، بھاگنا شروع کر دیا. دعائے کمیل میں ہم کیا پڑھتے ہیں، کہاں تیری حکومت سے فرار کریں گے، کہاں جائیں گے. تو اذا ہم منہا یرکدون، وہ بھاگ رہے تھے. لا ترکدو، کہاں بھاگ رہے ہو، پیچھے سے آواز آئی، کہاں بھاگ رہے ہو، کدھر جاؤ گے. ورجع الى ما اترفتم فیہ، تم نے جو محل بنائے تھے، تم نے جو عشرت قدے تعمیر کیے تھے. نہیں، میرے خیال میں پاکستان کراچی کا ایک پیپلز پارٹی کے کوئی کسی کا آیا تھا کہ صرف باتھ روم میں انہوں نے پلنگ بھی بنایا تھا. نسیم کو ایسی چیزیں یاد ہوتی ہیں، تو وہ تو انجینئر ہیں چونکہ. واقعا یعنی آپ دیکھیں کہ ایک غریب ملک کا ایک شخص، یعنی ساری عیاشی کی چیزیں کہاں بنایا تھا، باتھ واش روم میں. یعنی وہ نہاتا بھی تھا، سوچئے ذرا، نہاتا بھی ہوگا تو کیسے نہاتا ہوگا، سونے کے نہ لگے ہوئے ہیں نواز شریف کے گھر، باتھ روم سونے کے ہیں. آل سعود جب یہ آیا تھا، فہد جب برسر اقتدار آیا تھا، تو امن اخبار جو کراچی میں نکلتا تھا، اب شاید اب بھی نکلتا ہو، اس کی ہیڈنگ تھی 2 بلین، یعنی جب وہ آیا تھا آج سے 45 سال پہلے، $2 بلین کی صرف زمین لی تھی جنیوا میں، اور $4 بلین کا ایک محل تعمیر کرنا تھا جس کی تمام تر، جس کے در و دیوار سونے کے ہوں گے. فہد، یہ پوری تفصیل یہاں قرآن کیوں کہہ رہا ہے، ارجعوا الی ما اترفتم، تمہیں جو دولت لوٹی ہے اور تم نے جو سونے کے محل بنائے کہاں بھاگ رہے ہو؟ پلٹ جاؤ اپنے محل کی طرف چلو، ارجعوا ومساکنکم لعلکم تسالون، اب شاید تم سے سوال کیا جائے گا. یہ سونا جو بھوکے جو مر رہے تھے، جو برہنہ چل رہے تھے، وہ تمہیں نظر نہیں آتے تھے؟ پلٹ جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ یہ جو کھوکھرا پار ہے، کیا پار کیا ہے وہ سندھ کے اندر، ہر مہینے 100, 200, 50 معصوم بچے بھوکے مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں. اور ادھر آپ دیکھیں تو دوسری طرف 1,000 اور 2,000 بلین کا جو بچت ہے وہ کہاں جا رہا؟ لندن جا رہا، آسٹریلیا جا رہا، محل بن رہے ہیں. تو اب اس طرح کے افراد جب بھاگیں گے تو آواز آئے گی کہاں بھاگ رہے ہو؟ ایر جاؤ، پلٹاؤ، تم نے محل جو تعمیر کیے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ پلٹاؤ، ایر جاؤ، الا ما اترف تم فی، جو تم نے عشرت کرے تم نے جو بنائے تھے، وہ مساکینکم، اور تمہاری سکونت کے جگہ، لعلکم تسالون، اب تم سے سوال کیا جائے گا. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، اے وائے ہم نے واقعا ظلم کیا. یعنی اس وقت کہیں گے ہم نے واقعا ظلم کیا. یتیم یعنی معصوم بچے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے تڑپ تڑپ کے، اور تمام پاکستان کے ذرا اخبارات میں ٹی وی پر آ رہا، یہ بھوکے مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، یہ بچے بھوکے مر رہے ہیں. آپ غور کیجئے کہ کتنا ظلم ہے. یہ وبا اس طرح سے نہیں آتی ہے قوموں پر، یہ وبا اس طرح سے قوموں پر نہیں آتی ہے. پروردگار عالم عادل ہے، عدل اصول دین میں سے ہے. جب جرائم پر خاموش رہنے والا، جرائم انجام دینے والا، ان کی جب کثرت ہوتی ہے تو پھر خدا ہلا دیتا ہے، بیدار ہو جاؤ، احسو، احساس دلاتا ہے، احساس دلاتا ہے، الا ما اترفتم ومساکنکم لعلکم تسلمون. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، کہا اے وائے ہم واقعا ظالم تھے. فما زالت تلک دعواهم حتی جعلناهم حسیدا خامدین، یہ تو اب کیا، اب تو ان کو ہم اصحاب فیل کی طرح ان کو چبایا ہوا بوسا بنا دیں گے. تو اب چبائے ہوا بوسا، بعض اوقات ایسی بیماری مسلط ہوتی ہے جس میں نے، خدا معاف کرے، بہرحال کچھ ایسے جنازے دیکھیں جو غسل نہیں دیے جا سکتے تھے، غسل نہیں دیے جا سکتے تھے، ڈاکٹر صاحب سڑا ہوا، سڑ یعنی بالکل گوشت الگ الگ ہو چکا تھا. یہ جو قرآن کہہ رہا ہم چبائے ہوا بوسا بنا دیں گے، یہ واقعا زندگی کا آخری لمحہ انتہائی مشکل ہے. بہرحال ان آیات کا تعلق مولا امام زمان روح اللہ الفدا سے ہے اور برحراس حضرت سے ہے. انہوں نے کہا کہ ہائے ہماری بدنصیبی، ہم لوگ واقعی ظالم تھے اور اسی طرح سے فریاد میں مصروف رہے، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا کر انہیں بھجا کر رکھ دیا. تفسیر قمی میں مرقوم ہے کہ امیر المومنین اسلام علیہ نے فرمایا اس آیت کی تعویل ظہور قائم علیہ محمد صلوات اللہ وسلم علیہ کے وقت ظاہر ہوگی. ایک ولقد کتبنا، یہ میں نے کل یہ دو آیتیں، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر، ہم نے تو زبور میں ذکر کے بعد زبور میں بھی یہ بات لکھ دی تھی، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یہ زمین میں نے کسی فاسق و فاضل صدام فرعون نواز شریف ضیاء الحق آل سعود کے لیے خلق نہیں کی ہے، یہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے خلق کی ہے. تو اس بنا پر چونکہ نیک بندوں کے لیے خلق کی ہے اور وہی اس زمین کے وارث ہیں، تو یہ آیت بتاتی ہے کہ اب تک تو نیک بندے خدا کے اس زمین کے وارث نہیں ہوئے، فرائنہ وارث ہوئے ہیں، صدام وارث ہوا، اور اسی طرح سے صدام جیسے وارث ہوئے نہیں ہوئے کوئی. تو اس کے معنی کیا یہ زمین اس طرح سے ختم ہوگی؟ ان آیات کا کوئی وقت ہے جو آئے گا؟ یقیناً خدا صادق ہے، یقیناً وقت آئے گا، یقیناً وہ افراد جو خالص خدائی نمائندگی کا حق ادا کرتے ہیں وہ آئیں گے. ارشاد ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، سورہ انبیاء آیت نمبر 105. اور ये 12 से 15 تک یہ سورہ انبیاء کی آیت تھی اور یہ 105. ہم نے تورات کے بعد زبور میں یہ بات لکھ دی کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے. تفسیر خمی میں مرقوم ہیں اس آیت کے مظہر اتم حضرت قائم آل محمد صلوات اللہ السلام علیہ. سرور کائنات وارث ہوئے مگر زمین کے کتنے حصے کے؟ محدود سے حصے کے, محدود حصے کے. عرض پوری زمین پر اس کا اطلاق ہوتا. عرض کے معنی کرۂ زمین. کرۂ زمین پر یا تو حضرت سلیمان ابن داؤد کی حکومت تھی مختصر سی, نہ ان سے پہلے کسی نبی کی پورے کرۂ عرض پر زمین رہی, نہ ان کے بعد کسی نبی کی پورے کرۂ عرض پر زمین حکومت رہی. سرور کائنات جو فخر انبیاء, آپ زمین کے کتنے حصے پر آپ نے حکومت قائم کی؟ مختصر سا پوری زمین کے مقابلے میں حجاز اور کچھ حصہ یمن کا, کچھ حصہ عراق کا, کتنا ہے یہ؟ تو یہ ناخن کے برابر ہے زمین کے مقابلے میں. تو اتنی زمین پر آپ نے حکومت قائم کی, مگر پوری زمین, یہ قرآن کہہ رہا ہم پوری زمین بندگان صالح کے لیے ہم نے زمین خلق کی ہے, اس زمین کی حکومت ہم بندگان صالح کو دیں گے. تو بندگان صالح یہ آج مجھے جن آیات پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے. یہاں بالکل صاف واضح طور پر جو ارشاد ہوتا ہے وہ یہ سورہ مبارکہ حج, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جو مقاتلہ کرتے ہیں, جو جنگ کرتے ہیں. بانہم ظلموا, یہ اس لیے جنگ کرتے ہیں کہ ان پر ظلم کیا گیا, ان پر ظلم کیا گیا, ان کو اجازت دی گئی ہے, اجازت دی گئی ہے. بانہم ظلم وان اللہ علی نصرہم لقدیر, اللہ ان کی نصرت پر پوری طرح قادر ہے, اللہ ان کی نصرت پر پوری طرح قادر ہے. سورہ وارقہ حج آیت نمبر 39 اب 40 41. اب آپ غور کیجئے, الذین ان مکناہم, وہ لوگ جن کو اگر انہیں شرط دیا, اگر ہم مکناہم اس پوری زمین کی سلطنت ان کے حوالے کریں, مکناہم فی الارض, وہ کیا کرتے ہیں؟ بلڈنگیں نہیں بناتے, سونا چاندی جمع نہیں کرتے, وہ باتھروم تک سونے کے نہیں بناتے کہ باہر لوگ بلک بلک کے ایک وقت کے پانی, دودھ کے لیے ایک وقت کے لیے سادہ پانی نہیں مل رہا. دیکھیے آپ, پینے کا پانی نہیں مل رہا, پینے کا کراچی کا کیا حال ہے, پینے کا پانی نہیں ملا, واش روم کا پانی ملا ہوا ملتا ہے, کس طرح سے زندگی بسر کے؟ ارشاد ہوتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض, وہ بندگان صالح جنہیں اگر ہم پوری زمین کی حکومت دیتے ہیں, ان مکناہم فی الارض, پوری زمین کی حکومت دیتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اقام الصلاۃ, سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز قائم کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں. ضیاء الحق آیا اور اپنے آپ کو بڑا مخلص خبیث یزید, اس نے نماز قائم نہیں کی, زکات کو قائم کیا. اور زکات کئی کے لیے قائم کیا؟ اس کو پتا تھا کہ زکات سے مولوی چلتے ہیں, ان کے مولوی سارے زکات پر چلتے ہیں, زکات قبضے میں لوں گا تو یہ مولوی میرے پیچھے آئیں گے. اور تہران باقاعدہ تہران میں جا کر الکیحان کو انٹرویو دیا اس شخص نے کہ آپ کے دستور کے مطابق, تو پاکستانی دستور کے مطابق آپ کی سزا پھانسی ہے, تہتر کا آئین جو بنا, آئین جو توڑے گا اس کو اس کی سزا کیا ہے؟ پھانسی ہے. تہتر کا آئین جو بنا, آئین جو توڑے گا اس کی سزا, تو آپ کو تو سزا پھانسی ہے. ایک سربراہ مملکت کیا کہتا اپنے ملک کا آئین کے بارے میں؟ آئین کیا ہے, 10-20 صفحات کے پیپر میں جب چاہوں پھاڑ کے پھینک دوں. تو اس پر الکیحان نے پورا ایک مقالہ لکھا کہ یہ شخص جو ایک ملک کے سربراہ کی حیثیت سے بیان دیتا ہے تو چپراسی بھی نہیں لگتا. اس پر حالات بہت خراب ہو گئے, یہاں تک نوبت آئی کہ سفیر کو بلایا. یہ تو بلکہ اس سے بھی جو لفظ استعمال کیا تھا کیحان نے, وہ ایک بازاری شخص لگتا ہے. جس کی ذمہ داری اپنے ملک کا آئین کا تحفظ ہے، وہ کہہ رہا 10-12 صفحات کا کاغذ میں جب چاہوں پھاڑ کے پھینک دوں، تو کس بنا پر یہ شخص؟ تو آپ کیوں؟ چونکہ زکات اس لیے ہے کہ اس کا تعلق مال سے ہے، ہم جو زکات کے معاملے میں ہم جو کھڑے ہو گئے، یعنی مکتبہ اہل البیت جو مقابلے پر کھڑے ہو گئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا ہم زکات نہیں دیتے؟ یہی کہا کہ آپ زکات نہیں دیتے، نہیں زکات دیتے ہیں، ہم زکات کا مستحق ضیاء الحق کو نہیں سمجھتے ہیں، ہم زکات دیتے ہیں، زکات سے انکار کفر ہے، زکات دیتے ہیں۔ مولا امام صادق سلام اللہ علیہ کے ارشاد، جہاں کہیں بھی 313 آیتیں نماز کے بارے میں، اور جہاں کہیں بھی نماز کا ذکر ہے، اقیم الصلاۃ فوراً کیا ہے؟ وآتوا الزکاۃ، 313 دفعہ زکات کا منکر اسلام سے خارج ہے، مگر زکات جہاں دینے کا حکم دیا ہے وہاں پر مستحقین کی فہرست بھی بتائی ہے، اس فہرست میں انتفاق سے ضیاء الحق نہیں آتا۔ یہ تھا ہمارا مطالبہ، ہم جنہیں قرآن نے کہا ہم ان کو دیں گے، اس کو نہیں دیں گے۔ اور پورا ایک جلسہ ہوا 1986 کو لاہور میں، یہی فضل الرحمن ضیاء الحق کے خلاف جلسہ بل... خیر میں آپ سے عرض کروں کہ یہ آیات حکومت پر ہیں، مکتب اہل البیت میں جمعہ کی نماز کیوں نہیں؟ اکثر مراجع کے نزدیک فرض نہیں ہے، بہت کم مراجع کے نزدیک فرض ہے، جیسے آیت اللہ خوئی ہے مرحوم فرمایا کرتے تھے شرائط موجود ہوں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، آیت اللہ ہم نہیں، شرائط موجود ہوں تو پڑھ سکتے ہیں، آیت اللہ سستانی ہے کہتے ہیں شرائط موجود ہوں تو جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر آیت اللہ محسن حکیم رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت کے ظہور سے پہلے یہ فرض نہیں ہے، اگر فرض نہیں ہے تو سنت بھی نہیں، اس لیے کہ یا فرض ہے یا فرض نہیں ہے، تو یہ اگر فرض نہیں ہے تو سنت بھی نہیں، آیت اللہ محسن حکیم۔ اسی طرح سے آیت اللہ عراقی جو آغا خمینی کے استاد محترم ہیں، اسی طرح سے آیت اللہ ابو الحسن اسوانی، اسی طرح سے آیت اللہ برجیدی، یہ آیات عظام کیوں کہتے ہیں؟ اختلاف کس وجہ سے ہے؟ کس وجہ سے ایک فریضہ الہی کے سلسلے میں اختلاف کی وجہ کیا؟ 14 جلدیں ہیں فقہ کی کتاب حضرت آیت اللہ محسن حکیم کی، ہر جلد تقریباً 2500 صفحات پر مشتمل ہے، اس میں سورہ جمعہ کی آیت کے بارے میں وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے آواز دی جائے دوڑو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخ بند کر دو، ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے لیے بہتر اگر تم سمجھو۔ اس آیت کی موجودگی میں ایک مرجع کیسے ہے جمعے کی نماز کو فرض کیوں نہیں سمجھتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیشہ نماز کے لیے جو قرآن کریم نے نماز کے لیے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، درست ہے، مگر جمعے کی نماز کے لیے کہا اذا نودی، جب آواز دی جائے، اجتہاد اسی کا نام ہے، آواز دینے والا کون ہو، جو بھی بازاری اٹھ کے آواز دے میں دوڑ کے چلا جاؤں، کیوں جاؤں؟ مکتبہ اہل البیت کی بنیاد و اساس عصمت پر ہے، معصوم آواز دے تو میری جان بھی فدا۔ معصوم کی آواز پر سب کچھ بند کر کے جانا واجب ہے، غیر معصوم کی صدا پر سب بند کرنا واجب نہیں ہے، اور خاص طور سے ہسپتال میں ایک ڈاکٹر ہے اس پر تو واجب ہے، مریض جو تڑپ رہے ان کے ساتھ کھڑا رہے، وہ چھوڑ کے نہیں جا سکتا، سرحدوں پر جو سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوجی کھڑے ہیں، اور سرحد اگر خطرے میں، ان پر حرام ہے کہ سرحد کو چھوڑ کے آپ اس آیت پر عمل کر کے دوڑ کے چلے جائیں، اس لیے کہ پورا ملک خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو آپ چونکہ معصوم کی حکومت اگر ہے اور معصوم کی طرف سے نمائندہ آواز دے تو کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے، مجھے چھوڑ کے جانا ہے، غیر معصوم کی آواز وہ چیختا رہے ملا، پکارتا رہے ملا، مجھ پر واجب نہیں ہے زندگی کی عمر تار کر کے دوڑنا، دوڑنا صرف اس صورت میں واجب ہے جب معصوم کی صدا آئے۔ یہ ہے جو پورے ایک پوری 1400 صفحات کی کتاب کا میں نے خلاصہ حضرت آیت اللہ محسن حکیم کا آپ کو بتایا۔ اس کی وجہ یہ ہے جو ہمارے مراجع کے اندر اختلاف ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نودیہ جب آواز دی جائے کیوں نے کہا دوسری آیات کی طرح اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو؟ تاکہ ہم دوڑتے ہم چلے جاتے. مگر جمعے کے لیے کہا اذا نودیہ, جب آواز دی جائے. یہ بھی نہیں کہا جب آواز دے. ایک ہے معروف ایک ہے مجھول. اب یہ میں بلا وجہ آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا ہوں, اپنے موضوع سے خارج ہو جاؤں گا. یہ ایک علمی بحث ہے. نودیہ جب آواز دی جائے, یہ آواز دینے والا کون ہو؟ اجتہاد اسی کا نام ہے, مرجع یہاں تحقیق کرتا ہے. تو اس بنا پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, جمعے کے بعد سے مومنین وہ آیت دیکھ کے آتے ہیں. یہ آیت دیکھیے مولانا. جی ہاں جی ہاں, آپ بھی ترجمہ جانتے ہیں اور آپ کے برابر, آپ سے زیادہ نہیں تو آپ کے برابر میں بھی جانتا ہوں. آپ کو پتا ہے یہ آواز دینے والا کون ہو. آپ کی آواز پر, میری آواز پر واجب ہے کہ زندگی کی عمر تار کر کے دکان بند کر کے دوڑو. وزر البیع, خرید و فرق بند, اسٹاپ, بالکل سائلنٹ دوڑو. یہ صرف اس وقت یہ صورت پیدا ہوگی جب معصوم کی صدا آئے. معصوم کی صدا پر کائنات بالکل اسٹاپ. اب معصوم کہہ دے کھڑے جاؤ, کھڑے ہونا, بیٹھ جاؤ, بیٹھنا, آؤ, چلنا ہے. تو معصوم کی آواز, ایک باوز بلند صلوات دیجیے. ارشاد ہوتا ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر, سورہ حج آیت 39. اجازت دی گئی ہے ان کو جن پر ظلم کیا گیا, ان کو اجازت دی گئی ہے, پوری طرح جنگ کی اجازت دی گئی ہے. اور پھر صرف جنگ نہیں, اللہ ان کی مدد بھی کرے گا اور مدد پر پوری قدرت رکھتا ہے. یہ آیت بالکل صاف واضح ہے مولا امام زمان روح الفدا کی حکومت کے بارے میں. سورہ حج, آپ آگے آئیے. جب جنگ کر لی, حکومت قائم کی, تو کیا ہوگا؟ سورہ حج, الذین ان مکناہم فی الارض, یہ وہ لوگ ہیں جن کو تمام امکانات ہم جب اپنی قدرت سے ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں, ان کے حوالے کرتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلا کام یہ کرتے ہیں, اقام الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرتے ہیں, وآتوا الزکاۃ, اور زکات دیتے ہیں. وہ امروا بالمعروف, امر بالمعروف کرتے ہیں. ونہوا عن المنکر, اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. وللہ عاقبۃ الامور, اور تمام امور کی بازگشت اللہ کے پاس سے, وہی قادر مطلق ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو اگر ہم انہیں زمین کا اقتدار دے دیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور نظام زکات کو نافذ کریں گے اور بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے, اور جملہ امور کا انجام خدا کے ہاتھ میں ہے. سورہ حج آیت نمبر 41. اس آیت کے مظہر اتم حضرت قائم آل محمد صلی اللہ وسلم علیہ ہیں, جیسا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد, جیسا کہ امام حد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ یہ آیت آل محمد ان کے تمام ائمہ بالخصوص حضرت مہدی صلی اللہ وسلم علیہ اور ان کے اصحاب کے لیے. اللہ تعالی مشرق سے مغرب تک زمین کا اقتدار انہیں عنایت فرمائے گا اور ان کے ذریعے سے اللہ دین کو غلبہ دے گا, مہدی بدعات کو, محرمات کو, اور امور باطل کو حرف غلط کی طرح سے مٹا کر دم لیں گے اور ظلم کا خاتمہ کر دیں گے, اور مہدی اور ان کے اصحاب نیکیوں کا حکم دیں گے, برائیوں سے منع کریں گے. تفسیر قمی. اب آئیے, جس آیت کو ہم پڑھتے ہیں ہر مشکل میں, کون سی آیت ہے جی؟ بڑی نوازش, سورہ نمل, اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. ام, یہ سورہ نمل کی یہ آیت, اس کا اطلاق, اس کا مصداق 100% اس کا مصداق ہے. کون وہ مستر؟ کون ہے کہ میں اور آپ مادی دنیا میں ذرا سی ملازمت, ذرا اولاد, ذرا بیماری وغیرہ, فوراً حرکت میں آ گئے, مستر ہو گئے. یا مستر سے مراد کیا یہ اضطراب ہے, یہ پریشانی ہے, یا مستر, یہ مستر وہ ہے جو کائنات کے بارے میں مستر ہے؟ ہر زیروح کے بارے میں مستر ہے، ہر شخص کے بارے میں مسترف ہے، دیکھ کے روتا ہے، خون کا آنسو روتا ہے، مستر کون ہے؟ ارشاد ہوتا ہے اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. یہ بات کی آیت خود بتا رہی ہے کہ آیت کس کے بارے میں، یہ بات کی آیت کا ٹکڑا خود بتا رہا ہے یہ آیت کس کی شان میں. ارشاد ہوتا ہے بھلا وہ کون ہے جو مستر کی صدا کو سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور تم لوگوں کو زمین کا وارث بناتا ہے، تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. تو یہاں پر مستر سے مراد اس آیت کے مظہر اتم، اس آیت کے مصداق اکمل حضرت قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. جیسا کہ امام صادق سلام علیہ کی ایک روایت میں مروی ہے کہ خدا کی قسم، خدا کی قسم، قائم آل محمد بہت ہی مستر ہوں گے، بہت ہی مستر ہوں گے، اور وہ آ کر مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز پڑھیں گے اور اللہ سے اپنی کشائش کی دعا مانگیں گے. اللہ ان کی دعا کو قبول کرے گا اور انہیں پوری زمین کا خلیفہ اور حاکم مقرر کرے گا اور ان کی مشکلات کو دور کر دے گا. کیونکہ اما یجیب، کون ہے جو تمہیں جواب دے؟ مستر. جب تم مسترب ہو، اس طرح کی حالت میں دعا کرو، اذا دعا، جب تم دعا کرو، ویکشف السوء، تمام سو کو تم سے ہٹا دے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور پوری زمین کی خلافت تمہیں دے، اور پوری زمین کی خلافت تمہیں دے. تو یہ آیت کا ٹکڑا بتاتا ہے کہ یہ آیت کسی بیمار کے لیے نہیں ہے کہ سر میں درد ہوا، بیٹھ گیا، اما یجیب المضطر، ایک بولی کو پکڑ کے لے گئی. آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے کا واقعہ، پینسلوانیا میں ایک مولانا کو لے کے گئے، پتہ نہیں کچھ مسئلہ تھا، پولیس آگے اٹھا کے لے گئی. تو مومنین فوراً گئے مسجد کے کنارے میں، اما یجیب المضطر، زیادہ اچھی بات ہے، بےچارے اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں. مگر درست ہے کہ آپ مشکلات کے لیے اس آیت کی تلاوت کریں، روایات میں ہے کہ ہر مشکل کے لیے آپ اس آیت کی تلاوت کریں، مگر کائنات کل کی مشکل حل کرنا جس کی ذمہ داری ہے، یہ آیت اس کے بارے میں ہے، یہ انہی کی شان میں. کیوں؟ اگلا ٹکڑا کیا کہتا ہے؟ ہم مستر جب دعا مانگتا ہے تو ہم قبول کرتے ہیں، اور قبول کر کے کیا کرتے ہیں؟ مریض کو شفا نہیں کہا، اور بے اولاد کو اولاد نہیں کہا، کیا کہا؟ ہم زمین کی خلافت اس کے سپورٹ کرتے ہیں. زمین کی خلافت اس کے سپورٹ کرتے ہیں. خلفاء الارض الہ مع اللہ، کیا اس کے بعد بھی تم نہیں سمجھتے ہو؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم اس کا ذکر کرتے ہو. سورہ نمل آیت نمبر 62، آیت نمبر 62. ہاں، اس سے بھی واضح، اس آیت سے بھی، سورہ حج کی آیت سے بھی واضح. آئیے سورہ شورا آیت نمبر 42، ولیمن تسر بعد ظلمی، اور جس نے ظلم کے بعد مدد مانگی، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ، ان کے لیے کوئی سبیل نہیں ہے. اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسِ، سبیل تو ان کے لیے ہے، مشکل، یہاں سبیل سے مراد یعنی ان کے لیے جو يَظْلِمُونَ النَّاسِ، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ، اور روئے زمین پر بغاوت کرتے ہیں، بغیر الحق، ناحق بغاوت کرتے ہیں، اولئک لہم عذاب علیم، عذاب، دردناک عذاب ان کے لیے ہے. مگر ابتدا ولیمن تسر بعد ظلمی، اور ظلم کے بعد جو مدد مانگتا ہے، ظلم کے بعد جن پر ظلم ہونے کے بعد مدد مانگتا ہے، بعد ظلمی، فاولئک ما علیہم من سبیل، ان کا حق ہے یہ کہ ظلم کے بعد حق مانگیں تاکہ ہم ان کی مدد کریں. جو شخص ظلم کے بعد بدلہ لے، اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین پر زیادتیاں کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، امام زمان روح اللہ الفدا ظالموں سے انتقام لیں گے، ان کے اس فعل کا جواز ان آیات الہی میں پیش کیا گیا. چنانچہ حضرت قائم بنو امیہ کے ظالموں اور اپنی تکذیب کرنے والوں اور دشمنان آج نئے ذوالفقار یہاں پر ڈاکٹر صاحب بنو امیہ کے ظالموں بنو امیہ کے ظالم ایک آپ دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں عین المنتقم دعائے ندبہ میں جو آپ پڑھتے ہیں عین المنتقم کربلا کے پورے مصائب ہیں دعائے ندبہ میں اس میں بار بار یہ لفظ عین المنتقم کہاں انتقام لینے والا کب آئے گا حسین کا انتقام لینے والا کب آئے گا فاطمہ جب اب تک رو رہی ہیں ان کی صدا ان کی پوری خواہش پوری کرنے والا اب کب آئے گا فاطمہ کا لال دعائے ندبہ. تو اب آپ دیکھیے یہاں پر ارشاد ہوتا ہے کہ بنو امیہ لائے جائیں گے انتقام تو تب ہوگا نا جب ظالم سامنے ہو اور اس سے انتقام لیا جائے ظالم لایا جائے اور اس سے پورا پورا بدلہ لیا جائے آقا علی اصغر کا آقا علی اکبر کا تمام شہداء کا ایک ایک شہید کا بدلہ لیا جائے انتقام اسے کہتے ہیں. یہاں پر ارشاد ہوتا ہے اس آیت میں جو ارشاد ہے وَلِمَن تَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِ مِن سَبِيلِ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ سورہ شورا آیت 42. جو شخص ظلم کے بعد بدلہ لے اس کے اوپر کوئی الزام نہیں الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین پر زیادتیاں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب. امام باقر السلام علیہ نے ارشاد فرمایا امام زمانہ روح الہ الفدا انتقام ظالموں سے انتقام لیں گے اور ان کے اس فعل کا جواز ان آیات الہی میں پیش کیا گیا. چنانچہ حضرت قائم بنو امیہ کے ظالموں اور اپنی تکذیب کرنے والوں اور دشمنان آل محمد سے انتقام لیں گے دشمنان آل محمد سے. اور ایک عجیب آیت جو بتاتی ہے کہ ایک وہ آیت خیر میں شاید کل آپ کی خدمت میں پیش کروں نکال کے انتقام لیں گے یقین جانیے قرآن کریم نے کسی چیز کو باقی نہیں رکھا نکال کے انتقام لیں گے نکال کے انتقام لیں گے. تو خیر ایک بعض بلند صلوات دیجیے سورہ صف کی آیت سورہ توبہ میں بھی تقریباً اسی انہی الفاظ کے ساتھ آئے ذرا سے فرق کے ساتھ سورہ سب کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پھونکوں سے نور جلال الہی کو بجا دیں نور کمال الہی کو بجا دیں نور اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجانا چاہتے ہیں. یہ اللہ کا کون سا نور ہے جسے بجانا چاہتے ہیں؟ کیا سورج کو پھونکوں سے بجائیں گے؟ چاند کو پھونکوں سے بجائیں گے؟ یہ کون سا نور ہے جسے پھونکوں سے بجانے کی کوشش کی گئی؟ یہی سرور کائنات اور ان کے آل پاک ہے کہ جنہیں زہر دے کے جنہیں قتل کر کے سمجھ رہے تھے ہم نے نور کو بجا دیا. تو پروردگار عالم نے یہ عہد کیا تھا کہ فرعون نے جس موسیٰ کی خاطر 40,000 معصوم بچوں کو قتل کیا 60,000 حاملہ خواتین کے پیٹ چاکیے مگر اس کے باوجود وہ خدا جس نے یہ بضد کہ تیری ہی گود میں میں اپنے نبی کی تربیت کراؤں گا دیکھ لے تو کتنوں کو مار کے مار دے موسیٰ کو کیسے مار سکتا کسی اور کے بھی سپرد کر سکتا تھا خدا کسی اور کے ذریعے بھی موسیٰ کی تربیت ہو سکتی تھی ضروری تو نہیں تھا کہ موسیٰ کو فرعون ہی کے پاس تربیت کرائے فرعون چونکہ فرعون کا چیلنج تھا خدا کو کہ موسیٰ کو نیا نہیں دوں گا خدا نے کہا تجھ سے ہی خدمت دوں گا تو ہی نوکری کرے گا کمال حکمت الہی کمال حکمت الہی. اور یہی مولا امام زمان روح الفدا اکثر و بیشتر مولا کی تشبیح حضرت موسیٰ سے دی گئی ہے حضرت موسیٰ سے دی گئی ہے ارشاد ہوتا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم یہ ہمیشہ سے ان کا ارادہ یہ ہے. ابو سفیان کیا کرنا چاہتا تھا نور محمدی کو بجانا چاہتا تھا، معاویہ کیا کرنا چاہتا تھا، نور علوی کو بجانا چاہتا تھا، یزید اور معاویہ کیا کرنا چاہتے تھے، نور حسنی نور حسینی یعنی نور الہی کو بجانا چاہتے تھے، کیا بجایا؟ تو اب خدا کہتا کہ یہ ارادہ ان کا یہ تھا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم واللہ متم نورہ، اللہ نے یہ طے کر لیا کہ وہ اپنے نور کو آخر تک پہنچائے گا، متم نورہ ولو کرہ الکافرون، خواہ کافر کچھ بھی کرے کچھ بھی کہیں، مگر ہم اپنے نور کی حفاظت ہم خود کریں گے، ہم اپنے نور کو اختتام تک پہنچائیں گے۔ سورہ وارقہ صف آیت نمبر 8، اور انہی الفاظ کے ساتھ سورہ توبہ آیت نمبر 33 ارشاد ہوتا، هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق، وہ اب اس کا کوئی جواب دے، کوئی مسلمان جواب دے اب کی آیات پر، نہیں یہ نہیں ہے یہ ہے یہ نہیں ہے، یہ جیسے آئے ولایت جیسے مولا کائنات کی خلافت آئے، سورہ وارقہ مائدہ کی آیت، مولا کے یہ معنی مولا کے یہ معنی مولا کے من، چلیے 27 معنی میں سے آپ اس آیت کے بارے میں کوئی مجھے بتا دے، کوئی مسلمان اس آیت کی صحیح تفسیر بتا دے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 ارشاد ہوتا ہے، هو الذی ارسل رسوله بالهدی، وہ اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت پر ارسال کیا بھیجا، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ بھیجا، کائے کے لیے بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، کائنات کل میں جو جو دین ہے اس پر اس دین کو غالب کر دے۔ کوئی مولوی بتائے خاتم الانبیاء نے کیا اپنی زندگی میں دین اسلام کو تمام مدیان پر غالب کیا؟ بولے آج بھی، آج بھی عیسائیت کا غلبہ ہے نہیں ہے؟ ہے، طاقت کے طور پر آپ یہودیت کو دیکھیے، اور یہ تو چھوڑ دیجئے اگر عددی اکثریت کو لے تو سب سے زیادہ بت پرست ہیں، ایک چائنا اور ہندوستان کافی ہے، جاپان اور یہ وغیرہ ان کو تو کنارے رکھ دیں، چھوٹے چھوٹے ملک جو چھوٹے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو بڑے بڑے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بڑے بڑے ممالک، انڈیا کو دیکھیے، چائنا کو دیکھیے، اور ترقی کے اعتبار سے، مادی ترقی کے اعتبار جاپان کہاں پہنچا، اور روحانی تنزل کے اعتبار سے کہاں کہاں پر ہے، وہیں پر ہے، لکڑیوں کی پرستش، گوڑوں کی، گدوں کی پرستش، ہاتھی کی پرستش، اور آپ اگر حیدرآباد سندھ، جو پاکستان کا حیدرآباد، حیدرآباد سندھ میں پرانے قلعے میں اگر چلے جائیں، وہاں ایک بت خانہ ہے، میں آگے کچھ کہنا میرے لیے بہت مشکل ہے، بس جو صاحبان عقل ہے کس طرح کی پوجا کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا، آگے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں۔ انسان گدے کی بھی پرستش کر لے، گھوڑے کی پرستش کر لے، پتھر کی کرے، مگر سبت جعفر شہید بزرگوا بس، اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ جی ہاں، شہید بزرگوار نے اس میں بہت کچھ کہا، مصرے کو آپ دیکھیں تو بہت کچھ کہا، تو میں بھی یہاں سبت جعفر بزرگوار شہید اب اللہ مقاموں کے سنت پر عمل کرتے ہوئے عرض کروں کہ آپ دیکھ لیجئے گا، آپ پوچھ لیجئے گا کیا ہوتا ہے، جو پرانا بت ہے، بہت پرانا قلعہ جب سے بنا اس وقت سے پتہ نہیں کب سے جب، مگر کیا کرتے ہیں لوگ وہاں جا کے، بت وہ بت کس طرح کا ہے اور اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ تو خیر، یہاں عددی اعتبار سے کیا اسلام آج بھی تعداد کے اعتبار سے مسلمان اکثریت میں ہے یا بدھسٹ بت پرست؟ بت پرست مسلمان کتنے ہیں بولیے؟ 7.5 بلین انسانی آبادی ہے، 7.5 بلین انسانی آبادی میں مسلمانوں کی آبادی کیا ہے؟ جی 1.25 بلین، 1.25 بلین، اور بت پرستوں کی آبادی کیا ہے؟ 3 بلین کے قریب، تین یعنی دگنے سے بھی زیادہ. عیسائیت کی آبادی کیا ہے؟ تو عددی اعتبار سے ہم سے دوسرے زیادہ. ٹھیک. آئیے طاقت کے اعتبار سے ہم سے دوسرے. ہم بھیک مانگتے ہیں, بڑے فخر سے بھیک مانگتے ہیں. بھیک مانگنے کے بعد سینہ تانتے ہیں, پھر جب بھیک مانگنے کا وقت آتا ہے تو جوتے چاٹتے ہیں. یہ تو ہماری حال, ہمارا یہی حال ہے, ہمارا اقتصادی سیاسی جو بھی ہے. ظاہر ہے جو بھیک مانگ کے لائیں گے لوٹ کو لے جائیں گے تو بعد میں جو قوم ہے وہ تو بھیک مانگے گی. تو نہ ہم اقتصادی طور پر نہ ہم چھائے ہوئے ہیں, نہ ہم سیاسی طور پر چھائے ہوئے ہیں, نہ ہم مذہب ہمارا سب پر انفرادی فرد فرد کے طور پر غلبہ ہے. تو یہ غلبہ کون سا, جب آج بھی غلبہ نہیں ہے تو سرور کائنات کے زمانے میں کہاں غلبہ تھا؟ تو بتاؤ مسلمانوں, اس آیت پر عمل کون کرے گا؟ خداوند عالم کا ارشاد ہے, میں نے اس پیغمبر کو بھیجا اس لیے کہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے. آج بھی غالب رہے تو کیا اس آیت کی تاویل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی تو کوئی عمر ابوبکر نہیں کرے گا, کوئی ابو سفیان نہیں کرے گا, ابو طالب ہی کی اولاد سے کوئی کرے گا. اللهم صل هو الذي ارسل رسوله. پھر سے آپ سنیے, هو الذي, وہ وہی ذات یعنی اللہ, وہ اللہ ارسل, جس نے بھیجا ارسال کیا, کس کو؟ رسوله, اپنے رسول کو, بالہدا, ہدایت کے ساتھ, ودین الحق, اور دین حق دے کر, لیظہرہ, تاکہ غلبہ دے, تاکہ غلبہ دے, غالب کرے, کیا؟ علی الدین کلہ, ہر طرح کے دین پر, دین اسلام کو غالب کر دے. تو سرور کائنات کی زندگی میں تو کیا آج بھی دین پر غلبہ اسلام کو حاصل نہیں ہے؟ تو کیا اس آیت کا کوئی مصداق ہے یا نہیں؟ اگر مصداق ہے تو خدا کرا میں نے رسول کو بھیجا, یا رسول ہوگا یا نفس رسول ہوگا. یہ غیر رسول کے ہاتھ سے دین کا غلبہ نہیں ہونے کا. کیا آپ جنگ کر کے یورپ کو آپ نے فتح کر لیا, آپ نے انڈونیشیا پہنچ گئے, تجارت کے اعتبار سے آپ نے اسلام کا پیغام پہنچایا, اس کو آپ غلبہ کہیں؟ نہیں. لیظہرہ علی الدین کلہ, تمام ہر قسم کے دین پر دین اسلام کو غالب کر دے. یہ اور یہ کہا کس کس سے؟ میں نے پیغمبر کو اس لیے بھیجا. یا مان جائے یہ پیغمبر دوبارہ آئیں گے غالب کر دیں گے, یا مان جائے یہ پیغمبر کی اولاد سے ہے کوئی جس کا کام پیغمبر کا کام ہے. ان دو صورتوں کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. ان دو صورتوں کے علاوہ اس آیت کی تعبیر کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے آپ کے پاس. یا تو مان جائیے پیغمبر خود آئیں گے دین کو تمام ادیان پر, اسی کا نام رجعت ہے, فبہا, اسی کا نام رجعت ہے, پلٹ کے آنا, اسی کا نام رجعت ہے. اگر نہیں مانتے تو مان جائیے مہدی ہیں, چونکہ بعض آیات میں پروردگار عالم نے خطاب پیغمبر سے کیا, مگر حالانکہ پیغمبر کا وجود مقدس ظاہراً اس وقت تھا بھی نہیں. مثلا علم ترا, کیا تو نے نہیں دیکھا, کیف فعل ربک باصحاب الفیل, تیرے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا؟ تو پیغمبر کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی, تو خدا کیوں کہہ رہا کیا تو نے نہیں دیکھا؟ پتا چلتا کوئی دیکھنے والا تھا جس کا دیکھنا پیغمبر کا دیکھنا تھا. وہ پیغمبر کے جد امجد عبد المطلب تھے, ان کا دیکھنا پیغمبر کا دیکھنا تھا. وہ نے کیا مانے اس آیت کے؟ علم ترا, کیا تو نے نہیں دیکھا؟ جو پیغمبر کا وجود ہی نہیں تھا پروردگار ظاہراً. خیر وجود تو اب ممکن الوجود نور اول ہے, اس میں کوئی شک نہیں, مگر ظاہراً بشری صورت میں رسول بن کے جب سے آئے ہیں مکے میں, اس سال کے آخر میں آپ کی ولادت ہوئی ہے, سن عام الفیل کے آخر میں ولادت ہوئی ہے.
عام الفیل پہلے واقع ہوا بعد پہ سرور کائنات کی ولادت. اس لیے سن ایک عام الفیل ولادت لکھا جاتا ہے سن ایک عام الفیل, تو اس کا مطلب عام الفیل کا واقع ہو چکا ہے, اس عام الفیل کو آپ کی ولادت ہو رہی ہے. جب ولادت ہی نہیں ہوئی تھی تو خدا کیوں کہہ رہا علم ترا, کیا تو نے نہیں دیکھا کیف فعل ربک, تیرے رب نے کیسا کیا بے اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ. تو یہاں سرور کائنات کا وجود نہیں تھا ظاہراً, مگر اگر سرور کائنات کا وجود نہیں تھا اور خدا کہہ رہا تو حضرت عبد المطلب کا وجود گویا سرور کائنات کا وجود ہے, چونکہ حضرت عبد المطلب موجود تھے. تو پتا چلا یہاں پر جو سرور کائنات سے ارشاد ہو رہا ہے لیظہرہ علی الدین کلی, اس پیغمبر کو ہم نے دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تمام کائنات کے دین پر غالب کر دے, تو ایک عبد المطلب و ابو طالب کی نسل سے کوئی ہے جو خاتم الانبیاء کے دین کو غالب کر دے گا, اس کا غالب کرنا سرور کائنات کا غالب کرنا. یہ اس آیت کی تفسیر, اس کے سوا آپ اس سے بہتر کوئی تفسیر لے کے آئیے, اس کے سوا کیا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, خواہ مشرک کراہت کیوں نہ کرے. اب آئیے آگے اسی آیت پہ میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. ارشاد ہوتا ہے یوم یاتی بعد آیات ربک, سورہ انعام آیت نمبر 158, یوم یاتی بعد آیات ربک, سورہ انعام آیت نمبر 158, یوم یاتی بعد آیات ربک. میرے حبیب جب اس دن جب تیرے رب کی بعض آیات آئیں گی, یاتی آیات آئیں گی, لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل, ان آیات کے آنے سے پہلے اگر کسی نے ایمان نہیں لایا تو آنے کے بعد ان کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا. پھر کوئی فائدہ نہیں دے گا. آمنت من قبل او کسب فی ایمانها خیرا, اور اگر ایمان سے خیر کسب کیا ہے پہلے تو ٹھیک, آنے کے بعد نہیں نہیں. خیر قول انتظرو, کہہ دیجئے آپ بس, کمال یہ ہے اس آیت میں, کمال یہ ہے اس آیت میں. قول انتظرو, میرے حبیب کہہ دیجئے اپنی امت سے انتظار کرو, میری امت تو اپنی امت سے کہہ دیجئے انتظار کرو. قول انتظرو, کمال کیا ہے؟ قول انتظرو, کہہ دیجئے انتظار کرو. وَإِنَّا مُنتَظِرُونَ, ہم خود منتظر ہیں. انا منتظر, ڈاکٹر صاحب ہم خود منتظر ہیں. دو ایسی عبادتیں جو خدا نے مخلوق پر فرض کیا اور جسے خود خود بھی ادا کر رہا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد. اللہ درود بھیجتا ہے, ملائکہ درود, اے تمام کائنات انسانیت, اے صاحبان ایمان تم بھی درود بھیجو. درود بھیجنے میں پروردگار عالم, ملائکہ اور سارے مومنین, ایک انتظار میں پروردگار عالم, سرور کائنات اور مومنین. بس خدا اور ملائکہ کی صف میں درود بھیجنے والے بھی مومنین, انتظار کرنے والے بھی مومنین. تو یہ مومنین, اس سے بڑھ کر آپ کے لیے لطف و کرم الہی کیا ہو سکتا ہے کہ خدائی صف میں آپ کھڑے ہو درود بھیجتے وقت, خدائی صف میں کھڑے ہو انتظار کے وقت, اس سے بڑھ کر آپ کی عزت, آپ کی عظمت, آپ کی جلالت کیا ہو سکتا ہے؟ کیوں ڈاک, کمال ہے یہ, یہ کمال ہے, یہ کمال ہے کہ پروردگار عالم جو خود خالق کائنات ہے, جو خود خالق سرور کائنات, ان کے آل پاک کا خالق و مالک ہے, درود بھیجے تو اس درود میں ہمیں شامل کر لے, انتظار کرے تو کہے میں بھی منتظر ہوں، آ جاؤ میرے ساتھ تم بھی انتظار کرو. بس اس انتظار کرنے والے کی گھڑیاں اب ختم ہونے کو ہے، اب انتہا، اب وہ گھڑیاں. میں یہ دو جلدیں ہیں، اگر پہلے تو دعا کیجئے، کربلا جب بھارت توڑ کے جا رہے تھے ابھی ایک ہفتہ پہلے ایرانی، تو میں دو دن تک نہیں سو سکا ہوں. مولا آپ ان کو بلا رہے ہو، مجھے نہیں بلا رہے. یہ زیارت آپ کو اندازہ نہیں ہے، اس زیارت میں جب آپ جاتے ہیں تو کون کون استقبال کرتا ہے آپ کو نہیں پتا، آپ کو اندازہ نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا درود، انتظار، خدا، کچھ اعمال ایسے ہیں زیارت کے لیے. پوری ایک پوری میں زیارت عاشور پر خمسہ میں نے پڑھا، اس میں آدھی روایتیں میں پڑھ سکا ہوں، آدھی روایتیں. اس فضیلت میں اسرار ہے زیارت عاشور، اس کی آدھی روایتیں، چونکہ وہ 400 صفحات کی کتاب تھی، آدھی کتاب میں پڑھ چکا ہوں. وہ ملائکہ جو نصرت کے لیے چلے تھے، جب دیکھا مولا حسین گر گئے میدان میں، آج تک رو رہے ہیں. جب کوئی زائر گھر سے نکلتا ہے تو مجلسی لکھتے ہیں، وہ دوڑ کے آتے ہیں اس زائر کی زیارت کے لیے، وہ ملائکہ آتے ہیں. تو حسین کی زیارت کے لیے آیا ہے، آ جا. گویا اس سورہ وارکہ حامیم فصلت کی اس آیت کا مصداق بنتا وہ شخص، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكه ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياءكم في الحياه الدنيا. اے حسین کے چاہنے والے، تیری زندگی کے ہر لمحے ہم تیرے ساتھ ہوتے تھے، اب تو حسین کے پاس آیا ہے تو ہم تیری نوکری میں ہیں، تیری نوکری میں ہیں، آ جا. صحیح آ گیا ہے، آ جا. ہم جس حسین کے نوکر تھے اسی کی بارگاہ میں آ گیا، آ جا. جب کوئی مجلس ہوتی ہے، مجلس جب برپا ہوتی ہے تو ملائکہ آ کر اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور جب اس مجلس میں مصائب کا ذکر ہوتا ہے تو ملائکہ مصائب سن کے مومنین کے ساتھ روتے چلے جاتے ہیں. جب ساتویں آسمان تک ان کی خوشبو جاتی ہے تو ساتویں آسمان والے فرشتے پوچھتے ہیں، تم کہاں سے یہ خوشبو لے کر آئے؟ مجلس حسین سے آ رہے. تو ساتویں آسمان والے کہتے ہیں، چلو ہم بھی چلے. کہتے نہیں، وہ مجلس ختم ہو گئی، مجلس ختم کر کے جانے والے جا چکے ہو لیت المتقین علی مجلسی کتاب، جہاں سے یہ روایت عرض کر رہا ہوں. عجب ہے، حسین کی مجلس میں آنے والے خوشبو لے کے اٹھتے ہیں، ملائکہ یہاں سے خوشبو لے کے اٹھتے ہیں. بس ارباب اعضا یہ سب چھوڑیے، میرے آقا امام سجاد سلام اللہ علیہ کو جب لے کے گیا ایک مومن اپنے گھر میں، جو ہر وقت آپ سنتے رہتے ہیں، لے کے گیا. چونکہ اکلوتا بیٹا تھا، اسے احساس تھا، شدت سے احساس تھا کہ میں کیسے حضرت کو دعوت دوں، واقعی کربلا کے بعد خود میں کس طرح سے خوشی مناؤں، میرے بیٹے کی خوشی کیسے مناؤں جب میرا امام رو رہا. مگر اس نے کہا کہ بہرحال جا کے درخواست کرتا ہوں، اگر مناسب سمجھیں گے تو آئیں گے، اور میرے اکلوتا بیٹا ہے دست ولایت و امامت سے، اگر ان کے سر پر سہرا رکھ دیں گے تو میری خواہش ہے اس سے پیدا ہونے والی نسل حسین پر رونے والی ہو، بس اتنی سی خواہش ہے. میں جا کے درخواست کرتا ہوں. یہ آیا امام سجاد سلام اللہ علیہ سے درخواست کی، مولا اگر جو مجھے احساس ہے کہ میں کس طرح سے واقعی کربلا کے بعد کسی شادی میں دعوت دوں، مگر میں کیا کروں، ایک اکلوتا بیٹا ہے، میری خواہش ہے کہ دست ولایت سے اس کے سر پر آپ اپنے ہاتھ سے سہرا رکھ دیں. تو حضرت نے فرق رکھا، اینا ہو من الدمو، امام سجاد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کہا اے مومن، تو جانتا ہے कि किसका सहरा किसका अधूरा रह गया था तुझे पता है, मैं किस तरह से, मगर किसी मोमिन की ख्वाहिश को मैं रद्द नहीं कर सकता, मैं चला आता हूं, मैं आ जाता हूं। वो गया, उसने घर को सजाया कि आप मासूम आ रहे हैं। जब तैयार हुआ, पूरा कबीला आया है, तैयार हुआ, अब अख भी पड़ा जाने वाला है, तो हजरत आए, सब उठे और हजरत आके सारे महफिल आके बैठ गए। बैठने के बाद दूल्हा के करीब जब बैठ गए हजरत, तो एक मर्तबा दूल्हे को देखा और दूल्हा का सेहरा सामने रखा हुआ था। सेहरे को देखकर फरख कायदा हुमिन दुम, आंखों से आंसू जारी हुए। जब इमाम सज्जाद रोते थे तो रिवायत कहती है दरख्तों से आवाज आती थी फर्जंद रसूल खुदा आपको सब्र दे, पत्थरों से आवाज आती थी मौला खुदा आपको सब्र दे, जमादात से आवाज आती थी खुदा आपको सब्र दे। जब हजरत की आंखों से आंसू निकले तो सारा घर वाला पूरी गौर से देखा, हजरत की आंखों से आंसू, अब सिर्फ आंसू ही नहीं निकले, बावाज बुलंद रोए। जब रोने की आवाज बुलंद हुई तो सारा घर वाला रोने लगा और सब रोने लगे। तो एक मर्तबा रोते रोते जब सब आंसू साफ कर रहे थे, पलट के देखा हजरत दूल्हा के पास नहीं है। साहिब खाना उठा, हजरत को देखे कि हजरत गए कहां, देखा जहां जूते उतारते हैं वहां जाके बैठ गए। मौला आप क्यों वहां बैठ गए हैं, कहा मेरी मां फातिमा आई है, जब तुम लोगों ने मेरे जद पर रोना शुरू किया तो मेरे देखा मेरी दादी फातिमा आई है। ए अरबाब आजम मलाइका, क्या जहां फातिमा आती हो रुमाल हाथ में लेके मेरे हुसैन पर रोने वाले के एक एक आंसू की कीमत देखिए कि शहजादी कौन है इन आंसू को लेने के लिए। मातम हुसैन,